الحمد لله الحمد لله الذي هدانا للإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. صدق الله مولانا العظيم. آج کل بہت سے ہمارے مسلمان قرض کی وجہ سے پریشان ہیں. حدیث میں اللہ تعالیٰ کے آخری نبی تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی زبردست چھوٹی سی دعا بتلائی ہے. جو مسلمان پورے یقین کے ساتھ اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کرے گا، پہاڑ جتنا بڑا قرض ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو ادا کروا دیں گے. چھوٹی سی دعا ہے، حدیث میں آئی ہوئی دعا ہے. ایسے بھی ہر آدمی کو یہ دعا پڑھنی چاہیے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ حلال روزی عطا فرمائیں گے، حرام روزی سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے. دعا میں پڑھتا ہوں، اس کو یاد کر لیجئے. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. دیکھو کتنی چھوٹی سی دعا ہے. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. یعنی اتنا زبردست مضمون ہے حدیث شریف کی دعا کا کہ مالدار اور رئیس آدمی کو بھی پڑھنا چاہیے، مقروض تو پڑھے ہی پڑھے، ہر ایک کو پڑھنا چاہیے. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك. اے اللہ، آپ حلال کے ذریعے میری کفایت فرما دیجئے، یعنی حلال روزی سے میرا کام خیریت سے چلتا رہے، اور حرام سے اللہ میری حفاظت فرمائیے. وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ. اے اللہ، مجھے ایسا غنی بنا دیجئے اپنے فضل سے کہ صرف آپ کے دربار میں سوال کے لیے میں ہاتھ اٹھاؤں، آپ کے علاوہ کسی سے مجھے سوال نہ کرنا پڑے. سوال کریں گے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے دربار میں. اللہ کے سوا کسی کے سامنے سوال کی ضرورت نہ رہے. بہت اونچی دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی. تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں, بہت سے لوگ ہمارے حضرت فقیہ الامت مفتی محمود حسن گنگوہی نور اللہ مرحبہ کے پاس آتے تھے, حضرت بہت قرض ہو گیا ہے کوئی وظیفہ بتائیے. حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے, یہی دعا بتاتے تھے, تو ہر فرض نماز کے بعد گھر کے تمام افراد یہ دعا پڑھ لیں تو انشاءاللہ العزیز بڑے سے بڑا قرض اللہ اپنے خزانے سے ادا کروا دیں گے. اور جو آدمی نارمل ہو, قرض نہ ہو, وہ پڑھے گا تو انشاءاللہ اس کو پیسوں کی لائن سے کبھی تکلیف نہیں ہوگی. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک وأغنني بفضلك عمن سواك. دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا یہ بہت بڑی ذلتی اور رسوائی ہے, بدنامی ہے. اس دعا میں اللہ تعالیٰ سے یہی مانگا کہ اللہ مجھے آپ کے دربار میں سوال کرنے والا بناؤ, آپ کے سوا مجھے کسی سے سوال کرنے کی ضرورت نہ رہے. سارے بھائی نیت کرو کہ ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھیں گے. کتنی چھوٹی دعا ہے, کتنا بڑا فائدہ ہے. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. ایک دوسری بات میں آپ سے عرض کروں, اپنی زندگی میں کوشش ایسی کرو کہ قرض نہ لینا پڑے, یہ کوشش کرو قرض نہ لینا پڑے. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا, یہ قرض رات میں انسان کی نیند اڑا دینے والی چیز ہے اور دن میں انسان کی عزت کو ختم کرنے والی چیز ہے. دن میں انسان بدنام ہوتا ہے, ذلیل ہوتا ہے, رسوا ہوتا ہے قرض کی وجہ سے, اور رات کے اندر نیند اڑ جاتی ہے کہ میرے دن میں یہ قرض ہے, یہ قرض ہے, یہ قرض ہے. اسی لیے حتی الامکان کوشش یہ کرو کہ ہمیں قرض لینے کی ضرورت نہ پڑے. ایک بڑی بات یاد رکھو, زندگی میں کبھی تکلیف نہیں آئے گی. ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا, امت چار چیز میں سادگی لے آئے, چار چیزوں میں سادگی, سمپل, تو کبھی قرض کی ضرورت نہیں پڑے گی. نمبر ایک, تقریبات. تقریبات کا مطلب یہ ہوتا ہے شادی ہے, منگنی ہے, میت ہے, یہ تقریبات کہلاتی ہے. یہ شادی بیاہ منگنی سنت طریقے سے سادگی کے ساتھ. نمبر دو, تعمیرات. مکان کی تعمیر ہے, گھر کی تعمیر ہے, وہ سنت طریقے سے سادگی والا ہے. نمبر تین, مطعومات, یعنی کھانے پینے کی لائن سے امت سادگی پر آ جائے. بخاری شریف میں حدیث ہے, ایک دعوت کے موقع پر باسی چربی, تو جانور کی چربی ہوتی ہے پگھلی ہوئی باسی چربی, جو مزہ بھی اس کا ٹھیک نہ ہو, حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی روٹی کے ساتھ کھایا ہے. باسی روٹی دو اور ساتھ میں باسی چربی جس کا مزہ بھی نہ ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے بزرگوں حیران رہ جاؤ گے, آج دنیا میں فتح ہوتی ہے, جیت ہوتی ہے, ونر لوگ بڑی بڑی پارٹیاں کرتے ہیں. ہجرت کے آٹھویں سال میں جب مکہ المکرمہ فتح ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فاتح بنایا ہے, تو مکہ المکرمہ میں جب حضور فاتح بن کے پہنچے ہیں تو اپنی چچا زاد بہن حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حقیقی بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مکان پر باسی روٹی اور پانی نمک سرکہ حضور نے کھایا ہے. مکہ کی فتح کے دن اتنی اونچی فتح ہوئی مکہ المکرمہ کی اور وہ قیامت تک کی فتح تھی, لیکن اس دن باسی سوکھی روٹی سرکہ نمک پانی روٹی کے ساتھ بھگو کر کے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھایا ہے. کھانے پینے میں امت سادگی لاوے. اور چوتھی چیز ہے ملبوسات یعنی کپڑے, پہننے کی چیزیں, استعمال کی چیزیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت سیدھا سادہ کپڑا پہن دیتے. یہ چار چیزیں یاد رکھ لو, کبھی قرض کی نوبت انشاءاللہ نہیں آئے گی. تقریبات یعنی شادی, منگنی, بیاہ, موت, میت, سنت طریقے سے سادہ سیدھا. تعمیرات, مکان بناؤ, کوئی بھی چیز بناؤ, ضرورت ہو, سہولت ہو, لیکن شو, نمائش, دکھلاوا نہ ہو. مطعومات, کھانے پینے کی لائن سے اور ملبوسات, پہننے اور استعمال کی لائن سے. امت میں یہ چار چیزوں میں سادگی آئے گی تو امت کی مالی تکلیف کو اللہ تعالیٰ دور فرما دیں گے. آپ دیکھ لیجئے کہیں پر بھی مال کی لائن کی تکلیف ہوگی تو یہ چار چیزوں میں کہیں بھی غلطی ہو رہی ہوگی, کہیں بھی غلطی ہو رہی ہوگی. یا تو شادی, منگنی, بیاہ میں فضول خرچی ہو گئی. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے جلیل القدر صحابی ہے, کتنا اونچا مقام ہے ان کا. جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے پہنچے تو حضرت سعد ابن ربیع رضی اللہ عنہ جو انصاری تھے ان کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تعلق کرا دیا. حضور ایک انصاری کو ایک مہاجری کو آپس میں دوستی کرا دیتے تھے, تعلق کرا دیتے. حضرت عبد الرحمن مکہ سے خالی ہاتھ آئے تھے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت محبت تھی, وہ رشتے میں ماموں ہوتے تھے حضور کے. کبھی کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے دیکھو ہمارے ماموں. بہرحال ایک دم سادے سیدھے مدینہ منورہ آئے تو حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کہنے لگے میری باڑیاں ہیں کھجور کی, وہ جا کے دیکھ رہے ہو, ایک باڑی تم لے لو. میری بیویاں دیکھ لو, جو تمہیں پسند ہو میں طلاق دیتا ہوں, تم اس سے شادی کر لو. انصار نے کیسی خدمت کی مہاجرین نے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے شکریہ ادا کیا, اللہ تمہارے مال میں, تمہاری باڑی میں برکت عطا فرمائے, بیویوں میں برکت عطا فرمائے. مجھے تو یہ بتاؤ کہ مدینہ میں مارکیٹ کہاں ہے, کہاں ہے مارکیٹ کا پتا دو مجھے. سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کہنے لگے بنو قینقاع کا مارکیٹ ہے. یہ یہودی تھے جن کی گولڈ اور سلور کی مارکیٹ تھی مدینہ المنورہ, اور دوسری چیزیں بھی بکتی تھی. مجھے ایڈریس بتاؤ, پتا کہاں ہے, کہاں سے جانا چاہیے. بس راستہ بتا دیا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارکیٹ میں تشریف لے گئے, ادھار پنیر خریدا اور شام تک میں اس کو بیچا, اور ادھاری جو قرض لیا تھا وہ ادا کی, اور مختصر سے نفع بچا کر کے اپنے انصاری بھائی حضرت ساتھ کے لیے لے کر گیا ہے. یہ پہلے دن کا بازار. نیت یہ تھی کہ میں کسی پر بوجھ نہ بنوں, مجھے کسی پر بوجھ نہیں بننا ہے. پورا دن ادھار مال خرید کر کے مدینہ کے بازار میں اس کو بیچا ہے, اور شام کو تھوڑا سا نفع لے کر گیا ہے اور انصاری بھائی کو دیا. دوسرے دن پھر گئے, تیسرے دن پھر گئے, چوتھے دن پھر گئے. اللہ تعالیٰ نے محنت کرتے کرتے ایک وقت وہ عطا فرمایا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے مالدار ہو گئے کہ شادی کی تیاری کر لی. ایک انصاری عورت سے شادی کی مدینہ کی, نکاح کیا انصاری عورت. کتنا سادہ سیدھا نکاح کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں موجود ہیں, لیکن حضور کو بھی انہوں نے دعوت نہیں دی. انصاری عورت سے نکاح کیا, پھر مجلس میں آئے, دوسرے دن رخصتی کرتے. وہ زمانے میں مدینہ کی عورتیں ایک خاص قسم کی رنگ والی خوشبو لگا دیتی, وہ حضرت عبد الرحمن کے کپڑے کے اوپر ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو پوچھا, عبد الرحمن یہ دلہن والی خوشبو تمہارے کپڑے پر کہاں سے آ گئی؟ حضور تو یہ سمجھتے رہے کہ ان کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے, یہ دلہن والی خوشبو. تو انہوں نے کہا, اللہ کے رسول, کل میرا ایک انصاری عورت سے نکاح ہوا. اب سوچو کتنا سمپل نکاح کیا ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بتلایا, سادہ سیدھا نکاح. تب جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اولم ولو بشاتم, ایک آدھ بکری کاٹ کے ولیمہ تو کر دو تاکہ سب کو پتا چل جائے کہ نکاح ہو گیا ہے. کیسا سمپل نکاح اور کیسی محنت. امت کے جوانوں, حضرت سعد نے اپنی باڑی دینے کی آفر کی, اپنی بیوی دینے کی آفر کی, لیکن قبول نہیں کی. کہنے میں اپنی محنت سے کماؤں گا, اور اپنی محنت سے ادھار مال لے کر کمایا, ادھاری بھی ادا کر دی, اور منافع بچاتے بچاتے مدینہ کی انصاری عورت سے نکاح کیا. اور ایک وقت تو آیا کہ مدینہ کے سب سے بڑے مالدار بن گئے, سب سے بڑے رئیس بن گئے, حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت ایسی کی, کسی پر بوجھ مت بنو, اپنے ہاتھ سے محنت کرو, حلال کماؤ, حلال کھاؤ. ایک صاحب سوال کرنے آئے, ایک صاحب غریب آئے, حضور میرے پاس حالات بہت ہے, کچھ دے دو. اچھا تمہارے پاس کچھ نہیں ہے؟ ایک ٹاٹ تھا, ٹاٹ, اور ایک کٹورا تھا, اللہ مجھے دے دو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ مبارک میں لے کر اس کو نیلام کیا, اور نیلام کر کے جو پیسے آئے اس میں سے ایک رسی اور کلاڑا خرید کے ان کو دے دیا, جاؤ جنگل کے اندر لکڑیاں کاٹ, رسی سے باندھ کے لاؤ, اور لا کر کے اس کو بیچ کر کے حلال روزی کماؤ. ایسا ذہن بنایا حضور نے ان کا. ٹاٹ ہے, کٹورا ہے, حضور نے خود نیلام کیا, اور اس سے حضور نے ان کو ایک رسی اور کولاڑا خرید کے دیا, جاؤ جنگل میں جا کے حلال روزی لکڑے کاٹ کے لاؤ اور بیچو. اپنی ضرورت پوری کرو، لوگوں سے سوال کرنے کے موقع دے. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابہ کا مزاج یہ بنایا کہ وہ کسی کے اوپر بوجھ نہ بنے، خود حلال روزی کماوے، محنت سے کماوے، اور اپنا گزران بھی چلاوے اور دوسروں کو بھی دینے والے بنے، مزاج بنے. یہ مزاج آج ہمیں اپنی زندگی میں لانا ہے، اپنی زندگی میں یہ مزاج اتارنا ہے. ایک عجیب چیز میں آپ کو سناؤ، حیران ہو جاؤ گے. غالباً 1960 میں بھارت سے پہلی جماعت 4 مہینے کی چائنا گئی تھی، پہلی جماعت 4 مہینے. بزرگوں نے مشورے سے سوچا کہ اس میں انگریزی بولنے والے لوگوں کو بھی بھیجو، چائنا میں جانا ہے. 1960 کی بات، انگریزی بولنے والے حضرات ڈگری والے ان کو بھی بھیجا، اور ایک مدرسے کے شیخ الحدیث صاحب بخاری شریف پڑھانے والے جو اس وقت دنیا میں نہیں ہیں ان کو جماعت کا امیر بنایا. یہ جماعت 4 مہینے لگا کر آئی، اس کی کارگزاری چھپی ہوئی، چائنا میں جانے والی پہلی جماعت. بڑی عجیب کارگزاری انہوں نے لکھی. کہا انہوں نے چائنا جا کر کے دیکھا، بہت مسلمان ہیں، بہت مسلمان چائنا میں. وہ تاریخ سے دلچسپی رکھتے تھے، ہسٹری سے. تو وہاں ایک مشہور مزار ہے ابو وقاص تابعی رحمت اللہ علیہ، پانی کے کنارے پر، ایک ندی کے کنارے پر. مشہور یہ کہ یہ صحابی ہے، صحابی نہیں ہے، وہ تابعی ہے، یعنی جنہوں نے صحابہ کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان کی حالت میں انتقال ہوا، وہ تابعی کہلاتے. کہیے تابعی ابو وقاص آج سے 1350 سال پہلے چائنا ملک میں تشریف لائے تھے، اور آنے کا مقصد کیا تھا؟ بزنس پرپس کر آئے تھے، تجارت اور کاروبار کی نیت سے وہ چائنا پہنچے تھے. یہ تجارت، یہ کاروبار حلال طریقے سے ہو، شریعت کے قانون کے مطابق ہو، تو یہ بھی بہت بڑی عبادت بھی ہے اور دعوت بھی ہے. یاد رکھ لو یہ دونوں باتوں کو. اگر یہ تجارت، یہ کاروبار، یہ بزنس حلال طریقے سے ہو اور شریعت نے جو قانون بتائے اس کے مطابق ہو، تو یہ بہت بڑی عبادت بھی ہے اور بہت بڑی دعوت بھی ہے. خود فرمائے طلب الحلال فریضۃ بعد الفرائض، یہ نماز، زکات، روزہ جو فرائض ہے، اس کے بعد ایک بڑا فریضہ حلال کمانا ہے، بڑا فریضہ حلال کمانا ہے، حرام سے اپنے آپ کو بچانا، حلال کمائی بہت بڑا فریضہ ہے ہمارے دین میں. تو کہیے ابو عباس تابعی تجارت کے مقصد سے تشریف لائے تھے چائنا. مولانا شیخ الحدیث صاحب نے کارگزاری میں لکھا ہے کہ ہمارے ساتھ انگریزی بولنے والے، ان کی انگریزی ان کے پاس ہی رہی. 1960 کی بات کر رہے ہیں. چینی قوم، چائنیز قوم اپنی زبان چائنا کی، اس کو چھوڑ کر کسی اور زبان کو بولنے اور سمجھنے کے لیے تیار ہی ہے. بہت سی جگہوں پر یہ احساس ہوتا کہ ان کو انگریزی زبان آتی ہے، پھر بھی وہ بات نہیں کرتے، چائنیز زبان ہی میں بات کرتے. وہاں مسجدوں کے اندر کام اس طرح چلا کہ مولانا صاحب عربی میں بیان کر دے اور وہاں کے علماء عربی سے چائنیز زبان میں ترجمہ کر دیں. اس طرح جماعت کا چار مہینے کام چلا. عربی وہ اس میں مولانا کا بیان نہیں ہوتا اور پھر وہ مقامی لوگ چائنیز زبان میں وہاں کے علماء اور علماء ترجمہ کرتے تھے. اس طرح کام چلا جماعت کا.
بہت بڑی بات ہے.
جس قوم کو اپنی زبان, اپنی تہذیب, اپنے کلچر سے محبت ہوتی ہے وہ قوم دنیا میں بھی ترقی کرتی ہے. آپ دیکھ لو ہمارے انڈیا کے چھوٹے سے چھوٹے دیہات میں بھی چائنیز کی لاری آپ کو ملے گی, چائنیز کی چھوٹی سی دکان ملے گی. بڑے سے بڑے ریسٹورنٹ میں چلے جاؤ چائنیز کا ڈپارٹمنٹ ملے گا. جس قوم کو اپنی تہذیب, اپنے کلچر, اپنے ثقافت, اپنی زبان سے محبت ہوتی ہے وہ قوم دنیا میں ترقی کرتی ہے. کتنی ترقی کر دنیا کی سپر پاور ایک طاقت آج دنیا نے چائنا بن چکی ہے, سپر پاور طاقت.
اور ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہماری زبان قرآن کی زبان, عربی زبان, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان, جنت کی زبان, حدیث کی زبان. آج کتنے مسلمانوں کو عربی آتی ہے, کتنے عربی جانتے ہیں, کتنے عربی سیکھتے ہیں. تو مولانا نے اس کارگزاری میں لکھا ہے کہ ہمارے انگریزی بولنے والے ساتھیوں کا کوئی کام نہیں بنا, بس پورے چار مہینے وہ عربی میں بیان کرتے تھے. گش کے فضائل ہو, تعلیم ہو, بیان ہو, سب کچھ عربی میں, اور وہاں کے علماء عربی سے چائنیز زبان میں ترجمہ کر دیتے. تو میں نے وہاں جا کر کے تحقیقات کی, ہسٹری اور تاریخ کی کتابیں پڑھی, تو پتا چلا کہ یہ چائنیز قوم جن کو اپنی تہذیب سے اتنی محبت, اپنی زبان سے, لینگویج سے اتنی محبت کہ وہ انگریزی بھی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو 1350 سال پہلے یہ تابعی حضرت ابو وقاص جب اس ملک میں آئے ہوں گے تو ان کی دعوت یہاں کیسے چلی ہوگی. جتنے بھی چائنا میں مسلمان ہیں کہا وہ ابو وقاص تابعی رحمت اللہ علیہ کی قربانی اور محنت کی برکت ہے. جب میں نے وہاں معلومات کی, کتابوں میں پڑھا, تو پتا چلا کہ چائنا میں ایمان پہنچا حضرت ابو وقاص رضی اللہ رحمت اللہ علیہ کی اسلامی تجارت کی برکت سے, اسلامی طریقے سے تجارت کی برکت سے. معاملات میں اسلام, لین دین میں اسلام, اس کی برکت سے وہاں دین پہنچا. اور وہاں کئی دکانیں تھیں چینی لوگوں کی, اس میں حضرت ابو وقاص تابعی نے بھی اپنا کاروبار شروع کیا. اب گراہک گراہک ہوتا ہے, وہ تو کچھ نہیں دیکھتا, وہ تو دیکھتا ہے کہ مجھے کہاں صحیح چیز ملے گی. اب ساری چائنیز دکانوں کو وہ دیکھتے اور حضرت ابو وقاص جو عرب سے گئے تھے ان کی دکان دیکھتے, کہ ان کے یہاں دھوکہ نہیں ہوتا ہے, ان کے یہاں کاروبار میں خریدنے میں بیچنے میں دھوکہ نہیں ہوتا ہے. ان کی دکان پر جاؤ اور سنو مسلمانوں, حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا من غش فلیس منا, جو دھوکہ دے رہے وہ ہمارے مسلمانوں کی جماعت میں ہے ہی نہیں. حضور نے کتنے سخت الفاظ استعمال فرمائے, من غش فلیس منا, جو دھوکہ دے وے وہ ہم مسلمانوں کی جماعت میں ہے ہی نہیں. اور آج دھوکہ دے کر کے کمانے کو ہم کمال سمجھتے ہیں کہ بہت بڑے ایکسپرٹ ہے بزنس میں, ایکسپرٹ ہے کاروبار میں. کیا مطلب؟ دھوکہ دے کر پیسے کمانے میں بڑے ماہر ہیں, اس کو لوگ ایکسپرٹ سمجھتے ہیں. تو کہا حضرت ابو وقاص رحمت اللہ علیہ کوئی دھوکہ نہیں دیتے. جو مال بیچتے اس میں کوئی عیب ہے,
کوئی فولڈ ہے، کوئی کمی ہے، کوئی نقص ہے، گھر آپ کو بتا دیا کرتے تھے. اور آج تو نقص اور عیب والی چیز کیسے چھپا کر گھر آپ کو بیچ دی جائے، اس کا ہنر ہم بڑا کمال سمجھتے ہیں. یہ لوگوں کو صاف صاف بتا دے بھائی اس چیز میں یہ کمی ہے، یہ عیب ہے، یہ فولڈ ہے. پھر کوئی آدمی خرید کے لے کے گیا اور گھر جا کے افسوس ہوا، دوبارہ دینے آتا کل آئیے دے دیجیے پیسے واپس لے جاؤ. اس کو اقالا کہتے ہیں، شریعت میں اس کو اقالا کہا جاتا ہے. اقالے کا میننگ کوئی گھر آپ کو چیز پسند نہ آئی تو آپ وہ مال واپس لے لو، پیسے دے دو. حدیث میں آتا ہے کہ جس نے کسی کے ساتھ مال میں اقالا کیا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کریں گے. آج تو تاجر لوگ لکھتے ہیں کہ بیچا ہوا مال واپس نہیں لیں گے، مسلمان تاجر یہ لکھتا ہے کہ ہم بیچا ہوا مال بھی واپس لیتے ہیں. اگر کسی کو افسوس ہوا تو، پچھتاوا ہوا تو، کوئی عیب، کوئی کمی، کوئی خامی، کوئی نقص رہ گیا تو ہم واپس لے لیں گے. مسلمانوں، حضرت ابو وقاص تابعی رحمت اللہ علیہ نے چائنا میں جا کر کے ایمان کی دعوت اپنی تجارت کے ذریعے سے دی، کاروبار کے ذریعے سے. کوئی دھوکہ نہیں، سچ بولنا، جو عیب اور کمی ہو وہ بھی بدلا دینا، کوئی افسوس کر کے واپس دینے آوے تو واپس لے لینا. اس کی برکت سے لوگوں نے پوچھا آپ کون ہو، آپ کا مذہب کیا ہے، کون سا مذہب ہے، لوگوں میں تڑپ پیدا ہوئی اور لوگوں نے اسلام کی سامنے سے معلومات کی. اور ایک وقت وہ آیا کہ آج لاکھوں کی تعداد کے اندر چائنا کے اندر مسلمان ہیں. تو یہ اسلام چائنا کے اندر جو پھیلا وہ اسلامی تجارت کی برکت سے، اسلامی کاروبار کی برکت سے. حلال تجارت، دھوکے بغیر کی تجارت، جھوٹ بغیر کی تجارت، صاف ستھری تجارت، اللہ تعالیٰ نے اس کو اسلام کے پھیلنے کا ذریعہ بنایا، ایمان پھیلا اس کی برکت سے. اس لیے میرے ایمان والے بھائیوں، جو میں نے عرض کیا، اگر ہم صحیح طریقے سے کاروبار کریں گے، تجارت کریں گے، تو عبادت بھی ہے اور دین کی دعوت بھی ہے، عبادت بھی اور دین کی دعوت بھی. یہ ہماری زندگی میں اس وقت ہمیں لانا ہے، مسلمانوں کو اپنانا ہے. ہم بار بار سن رہے ہیں شریعت کے پانچ شعبے، کتنی مرتبہ سنا ہے، عقائد، عبادات، معاشرت، معاملات، اخلاق، پانچ شعبے دین کے. بزرگوں کو بہت سن لیا، اب پانچوں شعبوں میں دین زندہ ہو جائے اس کی ہمیں کوشش کرنی ہے. ہمارے عقیدے اسلامی، عبادات اسلامی، معاشرت اسلامی، معاملات اسلامی، اخلاق اسلامی ہماری زندگیوں میں آ رہے ہیں، یہ لانا ہے. ہمارے کھڑے پرانے دائی ذمہ دار تھے، انتقال کر گئے، حضرت اقدس مولانا قمر الزمان صاحب سے ان کو خلافت دی. وہ بیان میں فرماتے تھے، پہلے گورنمنٹ آفیسر، دعوت کے کام میں لگے، بزرگوں کی صحبت میں لگے، زندگی بن گئے. وہ فرمایا کرتے تھے بیانوں میں کہ عبادات والے دین پر عمل کرنے کے لیے 500 گرام ایمان کافی ہے. عبادات والے دین پر عمل کرنے کے لیے 500 گرام ایمان کافی ہے، لیکن معاملات والے دین پر عمل کرنے کے لیے 5 کلو ایمان کی ضرورت ہے، 10 گنا زیادہ. معاملات والے دین پر 10 گنا زیادہ ایمان تو آدمی معاملات کے اندر ٹکتا ہے، ایمان پر، دین کے اوپر. یہ ہمیں اپنی زندگی میں لانا ہے. کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے رسولو، اے نبیو، اے پیغمبرو، حلال کھاؤ اور نیک اعمال کرو، حلال کمائی نیک اعمال جوڑ ہے، حلال کمائی نیک اعمال جوڑ ہے، دونوں میں دونوں جڑے ہوئے ہیں. میرے مسلمان بھائیوں،
حدیث میں آتا ہے، بڑا درد بھرا مضمون ہے، بڑا درد بھرا مضمون ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی سفر کرتا ہے، پریشان ہو گیا سفر میں، میلے کپڑے ہیں، بکھرے بال ہیں، بدن گندا ہے، اور ہاتھ اٹھا اٹھا کے اللہ سے دعا کر رہا ہے، اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ. لیکن اللہ کے یہاں سے جواب ملتا ہے، میں تیری دعا کیسے قبول کروں،
کیسے میں تیری دعا قبول کروں؟ تیرا کھانا حرام کا، تیرا پینا حرام کا، تیرے کپڑے حرام کے، پھر میں کیسے تیری دعا کو قبول کروں؟ جہاں ہمارے کاروبار میں، تجارت میں، آمدنی میں، انکم میں معمولی سا بھی حرام آ گیا، سمجھ لو ہماری دعا کی قبولیت ختم ہو گئی، دعا قبول ہونا بند ہو جائے.
حلال تجارت، حلال کماؤ، حلال کھاؤ. سنے ایک بات کہوں میں، آج جمعہ میں نے تربیت اولاد پر بات کی تھی، اس کا ایک پہلو آپ کو بتاؤں. اگر انسان حرام کھاتا ہے تو اولاد نافرمان ہوتی ہے، سن لو،
اس کا اثر اولاد پر بھی آتا ہے. حرام غذا، حرام کھانا، یہ اولاد کو نافرمان بناتا ہے. ایک میاں بیوی شادی ہوئی،
آپ جیسے دینی جذبہ رکھنے والے دونوں نوجوان میاں بیوی، دونوں نے شادی کے بعد طے کر لیا کہ حلال کھائیں گے، حرام بالکل نہیں کھائیں گے، طے کر لیا. اللہ نے ان کے گھر میں بیٹا عطا فرمایا،
بیٹا بڑا ہوا تو ایک دن چوری میں پکڑا گیا،
اور چوری کی سزا ہمارے دین میں، قرآن میں، السارق والسارقہ فقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ،
جو چوری کرے اس کے دائنے ہاتھ کو یہاں سے کاٹ دو،
یہ قانون ہے. اب اس کے بیٹے کے ہاتھ کو لے گئے قاضی کے دربار میں کٹوانے کے لیے، تو باپ کو بہت شرمندگی ہوئی، بہت شرمندگی، میرے بیٹا چوری میں پکڑا گیا، ہاتھ کاٹنے کے لیے لے جا رہے. تو اپنی بیوی کے پاس آیا، یعنی بچے کی ماں کے پاس، اور غصے میں چھری لے کر گیا کہ ہم نے نکاح کے بعد یہ طے کیا تھا کہ حلال کھائیں گے. صحیح صحیح بتا کہ تم نے کیا حرام کھایا تھا، کہ آج ہمارا بیٹا بڑا ہونے کے بعد چور بنا، اس کا ہاتھ کٹ رہا ہے. بیوی کہنے لگی، میں نے بھی بہت کوشش کی تھی کہ اپنے آپ کو حرام سے بچاؤں، میں نے کوئی حرام کھانا نہیں کھایا. تو نہیں، یاد کرو، کوئی غلطی ہوئی ہوگی. تو اس کی بیوی کو ایک بات یاد آ گئی، جس زمانے کے اندر یہ ہمارا بیٹا جو آج جوان ہے میرے پیٹ میں تھا، میرے حمل میں تھا، اس زمانے کے اندر میں ایک دن کسی کام سے گھر کے پیچھے والے حصے میں نکلی،
دھیان سے سنیے، گھر کے پیچھے نکلی،
پڑوسی کے باڑے میں بیر کا درخت ہے، وہ بیر کا درخت پڑوسی کے باڑے میں ہے، لیکن اس کی کچھ شاخیں، اس کی کچھ ڈالیاں ہمارے باڑے میں آتی ہے. بیر کا موسم چل رہا تھا، سیزن چل رہا تھا، اور لال لال پیارے پیارے دل کو لباوے سے بیر لگے ہوئے تھے. تو کہا میں نے تین بیر اس پر سے توڑ کر کے کھا لیے تھے. اب اصل میں وہ بیر کا درخت پڑوسی کے بارے میں، تو پڑوسی مالک ہوئے، ان کو پوچھنا چاہیے، ان کی اجازت لینی چاہیے، پڑوسی کو پوچھے بغیر اجازت لیے بغیر تین بیر وہاں سے توڑ کر کے کھا لیے، بس اس کا ریئیکشن یہ ہوا کہ حمل میں پیٹ میں جو بچہ تھا وہ بڑا ہو کے چور بنا،
چوری میں پکڑا لیا. آپ سوچو اولاد اور نسلوں پر اس کے گندے اثرات آتے ہیں، برے اثرات آتے ہیں،
چوری کے، حرام کے، غلط کھانے کے، بغیر پوچھے کسی کی چیز استعمال کر لینے کے، یہ گندے اثرات آتے ہیں زندگیوں کے اندر. بہت ضروری ہے ایمان والوں، آمدنی کہاں سے ہوئی، انکم کہاں سے ہوئی، یہ بہت اہم ہے.
جتنا اہم ہے خرچ کہاں ہوتا ہے.
آپ نے حدیث سے سنی ہے نا، لم تزل قدم ابن آدم یوم القیامہ حتى یسأل عن خمس، پانچ چیزوں کے بارے میں سوال ہر ایک سے ہونے والا ہے. پانچ چیزوں کے سوال کے جواب تیار رکھو، قیامت کے دن ہر ایمان والے کو یہ سوال کے جواب دینے. اور اللہ کتنے مہربان، کتنے مہربان، کتنے مہربان. قیامت میں جو سوال ہونے والے وہ اللہ نے ظاہر کر دیے، خود ظاہر کر دیے، میں یہ سوال کرنے والا ہوں. پہلا سوال، زندگی کہاں گزاری، انمری کہاں لگائی زندگی، حساب تیار رکھنا، اللہ کو بتانا ہے. وہ انشقا بھی جوانی کہاں لگی تھی وہ بتاؤ. حالانکہ زندگی کا ایک حصہ جوانی ہے، لیکن جوانی کے لیے الگ سے سوال ہوگا، جوانی کہاں لگی تھی. نوجوانوں سنو، بخاری شریف میں حدیث ہے کہ جس نوجوان کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری، قیامت کے دن اس جوان کو اللہ اپنے عرش کا سایہ دیں گے، عرش الہی کا سایہ. قیامت میں کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی سایہ نہیں. اور سورج سوان ایزے کے اوپر ہوگا، گرمی میں پسینے میں لوگ ڈوبے ہوئے ہوں گے، سوان ایزے پر سورج ہوگا. جس جوان کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری، شاب النشا فی عبادت اللہ تعالی، اس جوان کو بلا کر کے اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگا دیں گے. بہت قیمتی ہے جوانی، بہت قیمتی جوانی. تو پہلا سوال زندگی کہاں لگی، دوسرا سوال جوانی کے بارے میں، اور تیسرا اور چوتھا سوال مال کے متعلق، دولت کے متعلق. من این اکتسبہ وعین انفقہ، کہاں سے کماتے تھے، کہاں خرچ کرتے تھے. یہ دو سوال مال کے متعلق ہونے والے ہیں. سورسز آف دا انکم کیا تھے، کہاں سے کماتے تھے، یہ ایک سوال ہوگا. اور کہاں لگاتے تھے، کہاں خرچ کرتے تھے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں سوال ہوگا. ہم آزاد نہیں ہیں، کلمہ پڑھا، کلمہ ہم نے ایمان، ہم آزاد نہیں ہیں. ہم پابند ہیں، کمائی میں بھی پابند، آمدنی میں بھی پابند، پابند ہے ہم. اللہ نے جو قانون بتایا اس کے مطابق تجارت کرو. سنو، آپ کے نالج میں اپ ڈیٹ کرو اس کو، نالج کو. علم میں ترقی کی ایک بات بتا، قرآن مجید میں تقریباً 6,666 آیت کریمہ ہے. ایک گنتی کے مطابق 114 سورتیں ہیں، 30 پارے ہیں، 6,666 آیتیں ہیں قرآن میں. سب سے لمبی آیت، آج سن لو، سب سے لمبی آیت قرآن مجید میں وہ معاملات کی صفائی کے بارے میں نازل ہوئی ہے، سورۃ البقرہ میں. اس کو آیت مداینہ کہا جاتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوه.
جب لوگوں سے لین دین کرو، کاروبار کرو، ڈیل کرو، سودا کرو، تو اس کو لکھنے کی عادت بناؤ. یہ قرآن میں حکم ہے اللہ کا. کوئی بھی معاملہ کرو، ڈیل کرو، اداری کرو، کیش کرو، خاص طور پر اداری، بڑے سے بڑی ڈیل کرو، سودا کرو، کنٹراکٹ کرو، تو اللہ نے قرآن میں حکم دیا اس کو رائٹنگ میں کرو. اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوا. اور دوسری کیا بات بتائی؟ ٹائم فکس کرو کہ میں ادھار لے رہا ہوں، ڈیل کر رہا ہوں 6 مہینے کے لیے، 1 سال کے لیے، اور رائٹنگ میں کرو اور گواہ رکھو، وٹنس بناؤ اس کے اوپر. اب اتنی بڑی چیز کہ کیسے معاملات کرنے، کیسے خریدنا بیچنا، اللہ نے قرآن کی سب سے بڑی آیت میں بیان فرما دیا، لیکن ہم مسلمان عمل ہی نہیں کرتے، رائٹنگ میں کرتے ہی نہیں، ٹائم فکس نہیں کرتے. اب جھگڑے ہوتے ہیں تو مفتی صاحب کے پاس جھگڑے آتے ہیں، اب دونوں جھگڑیں گے، وہ کہیں گے میں نے یوں کہا تھا، وہ کہے گا میں نے یوں کہا تھا. بھائی کچھ لکھان ہے، رائٹنگ میں ہے، ڈیل پیپر سے ہے، نہیں کچھ نہیں. کیوں کچھ نہیں ہے؟ ہم دونوں پکے دوست، ہم نے یہ سوچا کہ ہم تو ایک دوسرے پر بھروسہ کرتے ہیں، ہم تو ایک دوسرے پر پورا اعتماد کرتے ہیں، اس لیے اس کو رائٹنگ میں لینے کی کیا ضرورت. اب ایسی دشمنی ہوئی کہ یہ اس کے جنازے میں آنے تیار نہیں، وہ اس کے یہاں جنازے میں جانے تیار نہیں، اور یہ دشمنی کی بنیاد اور اس کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ اس نے جو معاملہ کیا اس کو لکھان میں نہیں کیا جو قرآن میں اللہ نے حکم دیا. ٹائم لمٹ نہیں رکھی، بھائی قرض لے جاؤ، سب دینے کا کچھ نقطے نہیں دیا، ادھار مال دیا، لیکن کب واپس کریں گے کوئی ٹائم طے نہیں کیا. اب ادھار دینے والا، قرض دینے والا 6 مہینے کے بعد کہتا ہے پیسے لاؤ، تو کہتے گا ابھی تو 6 ہی مہینے ہوئے، ابھی تم کا لینے کے لیے آ گئے، میں تو سمجھتا 6 سال بعد آپ لینے آؤ گے، آپ تو 6 مہینے میں ہی آ گئے. اب جھگڑے شروع. قرآن نے جھگڑوں کا حل پہلے ہی بتا دیا تھا، اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوا. ٹائم لمٹ کرو، کتنے ٹائم کے لیے ہم معاملہ کر رہے ہیں، ادھاری دے رہے ہیں، اس کو رائٹنگ میں کرو، دو آدمی کو وٹنس رکھو. یہ سورہ بقرہ کی آیت مداینہ میں اللہ نے بیان فرمایا. لیکن مسلمان معاملات کرتے وقت پر کو دھیان ہی نہیں دیتے شریعت کی کسی بات پر. دین سیکھو، تجارت کیسے کرنی وہ سیکھو، اپنی بستی کے مفتیان کرام کے پاس بیٹھ کر کے کوئی بھی معاملہ کرو، کرائے کا معاملہ ہو، تجارت کا معاملہ ہو، پارٹنرشپ کا، بزنس کمپنی کا معاملہ ہو، مفتیان کرام کے پاس بیٹھ کر کے شریعت کے قانون کے مطابق معاملہ کرو، ہماری تجارت حلال ہوگی، نفع حلال کا ہوگا، اور وہ حلال پیٹ میں جائے گا تو انشاءاللہ اولاد نیک اور دیندار بنے گی، اور ہمارے اعمال بھی اچھے ہوں گے، اعمال بھی اچھے ہوں. اور ضروری، ہمارے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ہمارا فیملی ڈاکٹر ہوتا ہے، آج ہر آدمی ایک فیملی ڈاکٹر طے کرتا ہے، کوئی بھی بڑی بات ہوگی، بڑے ڈاکٹر کے یہاں رپورٹ میں کوئی بات آئی، ہمارے فیملی ڈاکٹر صاحب سے مشورہ کریں گے. تو ایک فیملی مفتی صاحب بھی ہونا چاہیے کہ ہماری فیملی میں کوئی بھی معاملہ ہوگا ہم ان سے مسئلہ پوچھیں گے، شریعت کی گائیڈ لائن لیں گے، اور شریعت کی گائیڈ لائن لے کر کے ہم چلیں گے. یہ مزاج بناؤ، یہ نظام بناؤ گھریلو زندگی کا. تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی باتیں فرمائی کہ دھوکہ مت دو تجارت میں، مال کے اندر عیب ہے، کمی ہے وہ بتاؤ، سچ بولو. اور کوئی آدمی کالا کرنے آئے کہ خریدنے کے بعد پچھتاوے تو اس کا مال لے کے پیسے واپس کرو، آپ حیران رہ جاؤ گے کہ قرآن کے بعد جو دوسرے نمبر کی کتاب ہے ہمارے دین میں بخاری شریف. بخاری شریف میں ایمان کا چیپٹر جو حضرت امام بخاری نے ذکر کیا اس سے بڑا امام بخاری نے کتاب البیوع ذکر کیا, یعنی خرید و فروخت معاملات, لین دین, اجارہ, کرایہ, ڈیل, یہ معاملات ایمان سے لمبا باب اس کو ذکر کیا کتاب البیوع سے. سوچو حضور کی کتنی حدیثیں ہوگی تجارت, کرایہ, اجارہ وغیرہ کے معاملے کے اوپر. ایمان والو اپنی زندگی کے اندر اللہ نے ایمان عطا فرمایا, اب ایمانی طریقے سے معاملات سیکھو, کاروبار کرو حلال طریقے سے. آج مسلمان کا نظریہ کیا کہیں سے بھی دولت آنی چاہیے, حرام آوے کہ حلال آوے, حلال آوے کہ حرام آوے, زیادہ آنا چاہیے. ایک بات دل پہ لکھ لو زندگی میں کام آئے گی انشاءاللہ, حلال طریقے سے کمایا ہوا کم ہوگا اللہ اس میں برکت دیں گے, اور حرام طریقے سے کمایا ہوا بڑا ہوگا تو بھی اس میں برکت نہیں ہوگی. حلال میں برکت ہے, ذہنی سکون ہے, چین ہے. اور یہ سود, انٹرسٹ, لون, دکھ ہوتا ہے ہمیں. دیندار کہلانے والے مسلمان آج اس میں پڑ رہے ہیں, لون میں, انٹرسٹ میں, سود میں. دیندار کہلانے والے مسلمان, مسلمانوں قرآن میں اللہ کا اعلان ہے, صاف لفظوں میں سن لو, یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ سود کو, انٹرسٹ کو, انٹرسٹ والی لون کو مٹا کے رہتے ہیں, اور صدقے کی برکت سے اللہ مال کو بڑھا کے رہتے ہیں. یہ انٹرسٹ, یہ لون, یہ سود والے معاملات, یہ ہماری تجارتوں کو برباد کرنے والی چیز ہے. میں نے دیکھا ہے, اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہتا ہوں, کروڑوں روپے کے مالک ہے لیکن سود میں پڑے ہیں, لون میں پڑے ہیں, تو کبھی نہ کبھی ان کے یہاں تباہی اور بربادی آتی ہے, کبھی نہ کبھی تباہی اور بربادی آتی ہے. اس لیے ایمان والو توبہ کرو, اعلان ہے جنگ کا. دیکھو قرآن میں دو موقع پر, حدیث میں دو موقع پر جنگ کا اعلان, اللہ کی طرف سے جنگ, اللہ کے رسول کی طرف سے جنگ. کون ہے جس میں ہمت ہے اللہ سے جنگ کرنے کی, اللہ کے رسول سے جنگ کرنے کی؟ کون لڑ سکتا ہے اللہ رسول کی؟ دو قسم کے انسان, ان کے لیے اعلان ہے, اللہ کے ساتھ جنگ کر رہا ہے, اللہ کے رسول سے جنگ کر رہا ہے. ایک وہ آدمی جو سود میں, انٹرسٹ میں, بیاج میں پڑتا ہے, فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, اللہ کی طرف سے جنگ, اللہ کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان. اس لیے نیت کرو کہ سود اور لون کے چکر میں انشاءاللہ نہیں پڑیں گے. یہ بہت خطرناک چکر ہے سود کا. حجت الوداع کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا تھا اپنی زندگی کا آخری ہے, اس کے خطبے کی باتیں امت کو سناؤ, بہت قیمتی باتیں وہ بیان میں. آخری حج اور ایک قول کے مطابق 100,000 سے زیادہ صحابہ کا مجمع, اور حضور نے جو باتیں سنائی وہ خطبے میں, حج میں, بیان میں, اس میں ایک بات یہ سنائی کہ میرے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ, حضور کے ایک چچا حضور کے وفات کے وقت بھی زندہ تھے ایمان کے ساتھ, وہ چچا عباس رضی اللہ عنہ, وہ لوگوں کو پیسے دیتے تھے سود پر, اور اس زمانے میں پہلے سود حلال تھی, پھر اللہ نے آرام کر دی. تو حضور نے حجت الوداع کے بیان میں فرمایا خطبے میں, جن جن لوگوں کو میرے چچا حضرت عباس نے سود کے اوپر پیسے دیے ہیں, میں خود اپنی فیملی سے اعلان کرتا ہوں کہ میرے چچا کو کوئی بھی سود واپس کرنے مت آنا. حضور نے خود اعلان کر دیا, کوئی ان کو سود کا پیسہ واپس نہ رکھے, جو اصل قرض لیا تھا وہ دے دینا, اتنا کافی ہے, سود کوئی نہ دے گئے. خود حضور نے اعلان کر دیا. میرے ایمان والو یہ سود, یہ لون, یہ انٹرسٹ,
اس کے چکر
یہ بڑے خطرناک ہیں,
بڑے خطرناک, بڑے خطرناک.
اس مبارک مجلس کا حاصل اور خلاصہ میں آپ کی خدمت میں یہ پیش کرتا ہوں کہ ایمان اللہ نے عطا فرمایا, اب معاملات میں ایمان لاؤ, معاملات میں دینداری لاؤ, حلال کماؤ, جھوٹ مت بولو, دھوکا مت دو, بناوٹ مت کرو, صاف ستھرے طریقے سے حلال تجارت کرو, حلال کھاؤ, زندگی میں حلال آئے گا, سکون چین والی زندگی اللہ عطا فرمائے گا. نیت کرتے ہو حلال کی, اور دیکھو کسی کا قرض اپنے ذمے میں, قرض لینا ہی نہیں اول, تو کوشش یہ کرو کہ قرض ہم لے ہی نہیں, پہلی نیت ہماری ہے, اور لینا پڑے تو بہت مجبوری میں دینے کی نیت کہ ہمیں ادا کر دینا ہے, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ غیب سے ضرور انتظام فرما دیں گے. اور میں نے شروع میں آپ کو ایک دعا بتائی حدیث کی کہ بڑے سے بڑا پہاڑ جتنا قرض ہوگا تو بھی اللہ تعالیٰ وہ قرض ادا کروا دیں گے. کون سی دعا پڑھو گے؟ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک وغنی بفضلک عمن سواک. یہ دعا روزانہ مانگنے کا اہتمام کرو, قرض ہو کہ نہ ہو اللہ حلال میں برکت اللہ فرمائیں گے. اور اپنے آپ کو سود سے, جھوٹ سے, دھوکے سے, بناوٹ سے بچانے کا اہتمام کرو, اس کی برکت سے نسلوں میں بھی دینداری آئے گی, نسلوں میں تقویٰ آئے گا, نسلوں میں علم آئے گا, نسلوں کو اللہ متقی بنائیں گے. اللہ مجھے آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.